لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tawheed-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا الله
الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين القطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه ولا تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل أن تطلوا الشمس من مغربها تاب الله عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں ہمیں سننے کی توفیق مرحمت فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب مرحمت فرمائے میرے بھائیوں انسان اس زمین پر جو بھی گناہ کرتا ہے ہم لوگوں سے جو بھی گناہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہوا اور بات ختم ہو گئی لیکن میرے بھائیوں جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف چار گواہوں کو تیار کر دیتے ہیں انسان ایک گناہ کرتا ہے کبھی رات کے اندھیرے میں کرتا کبھی دن کے اجالے میں کرتا اور وہ یہ سمجھتا کہ جو ہونا تھا ہو گیا بات ختم ہو گئی لیکن میرے بھائیوں ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے دل میں آنے والے وساوس کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے انسان ایک گناہ کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ایک گناہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف چار گواہوں کو تیار کر دیتے ہیں اور قرآن کریم میں چاروں گواہوں کا تذکرہ ہے سب سے پہلا گواہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرتے ہیں وہ یہ زمین ہے وہ یہ زمین ہے جس دھرتی کے اوپر جس زمین پر وہ گناہ کرتا ہے. کل قیامت کے میدان میں جب خدا اس کو پوچھیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا, تو وہ انسان تو کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو زبان دیں گے اور وہ زمین کہنا شروع کرے گی کہ ہاں میری دھرتی پر فلاں دن اور فلاں وقت میں اس نے یہ گناہ کیا تھا, میری پشت پر مجھ پر رہ کر اس نے فلاں دن فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا. تو یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی گناہ کیا ہو. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا, قرآن کریم نے فرمایا
يَوْمَئِذٍ تُعَذِّبُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن اللہ زمین کو حکم دیں گے تو زمین تمہاری پوری داستان کو کھولنا شروع کر دے گی. یومئذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, زمین ایک ایک چیز بتائے گی. یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ زمین ہمارا نام بتائے گی, ہمارے خاندان کا نام بتائے گی, جو گناہ ہم نے کیا وہ سب کے سامنے بتایا جائے گا, اور جس وقت کیا جس دن کیا زمین سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دے گی. تو میرے بھائیوں یہ زمین ایک ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں زمین اس کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے, اور قیامت میں جب خدا کا حکم ہوگا تو یہ زمین خدا کے حکم سے بولنا شروع کر دے گی. تو یہ تو پہلا گواہ ہے جو ہمارے خلاف تیار ہو رہا. دوسرا گواہ جو ہمارے خلاف تیار ہوتا وہ ہمارا نام اعمال ہے, وہ ہمارا نام اعمال ہے. کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ایک رجسٹر کو تیار کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ایک نام اعمال کو تیار کرتے ہیں. اور قیامت کا جب میدان قائم ہوگا تو ایک فرشتے کو اللہ حکم دیں گے کہ ہر ایک کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دے, ہر ایک کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, کہ اس وقت کو یاد کرو جب نام اعمال تمہارے ہاتھوں میں آئے گا. اور میرے بھائیو اگر دائیں ہاتھ میں آ گیا تب تو خیر کامیاب ہو گیا, اور اگر بائیں ہاتھ میں آ گیا تب تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. قرآن کریم میں کتنے اچھے انداز میں فرمایا
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نامہ اعمال اڑے گا, اگر کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی بن چکا ہے, اس کا مطلب ہے وہ جنتی ہو گیا. وہ خوشی خوشی سب کو اپنا نام اعمال بتائے گا اور سب کو کہے گا ذرا میرا نام اعمال پڑھو, اس میں نیکی ہی نیکی نظر آتی ہے. لیکن اگر گنہگار امتی ہوگا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آ کر پڑے گا. اور روایت قرآن کریم کے اندر ہے جب بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال آئے گا تو فیصلہ ہوگا کہ خدا نے اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا ہے. میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی کو قرآن کریم نے کہا
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ.
اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ تو نام اعمال میرے ہاتھ ہی میں نہ دیتا. اور وہ اتنا گھبرا جائے گا کہ ڈر کے مارے کہے گا کاش کہ مجھے ابھی موت آ جائے اور مجھے خدا کے سامنے جواب نہ دینا پڑے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں جو موت آنی تھی آ گئی, اب تو تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں طرف لا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو دوسرا گواہ جو ہمارے خلاف تیار ہوتا وہ ہمارا نام اعمال ہے. یہ نام اعمال سب کچھ کھول کر بتا دے گا. سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں, اس میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها.
سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نام اعمال ایسی چیز ہے کہ نہ ہمارے چھوٹے گناہ کو چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑتی ہے. جب یہ نام اعمال ہمیں ملے گا اس میں ہمارے چھوٹے گناہ بھی موجود ہوں گے اور اس میں ہمارے بڑے گناہ بھی موجود ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تو دوسرا گواہ ہے. تیسرا گواہ اللہ نے ہمارے ساتھ رکھا جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا, اور تیسرا گواہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے. بھائی ہے کہ نہیں دائیں بائیں فرشتے؟ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو دائیں طرف رکھ دیتا
اور ایک فرشتے کو اس کے بائیں کندھے پر رکھتا اور اللہ حکم دے دیتا کہ میرا بندہ جو کچھ کرے اس کو لکھتے جانا, میرا بندہ جو کچھ کرے اس کو لکھتے جانا. دائیں فرشتے کو حکم ہوتا کہ میرے بندے کی نیکیوں کو لکھنا, تو بائیں طرف کے فرشتے کو حکم ہوتا کہ میرا بندہ گناہ کرے اس کو بھی لکھ لینا. قرآن کریم نے اس کو فرمایا, کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون. قرآن کریم نے فرمایا یہ کراماً کاتبین جو دائیں طرف فرشتہ ہے اور بائیں طرف فرشتہ ہے, یا علمون ما تفعلون, جو گناہ تم کرتے ہو یہ فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں, اس کو لکھ لیتے. تو یہ تیسرے گواہ ہمارے خلاف ہے. اور چوتھا گواہ تو بڑا خطرناک ہے میرے بھائیو. پہلا گواہ یہ زمین, دوسرا گواہ ہمارا نامہ اعمال, تیسرا گواہ یہ کراماً کاتبین. یہ سب گواہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا کہ میرا بندہ جو گناہ کرے کل قیامت میں اس کے خلاف گواہی دے دینا. لیکن چوتھا گواہ تو بڑا خطرناک ہے. چوتھا گواہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے اجنبتا کہ کیا تو نے گناہ کیا تھا, اللہ قیامت میں بندے کو پوچھیں گے بتا اجنبتا کیا تو نے دنیا میں گناہ کیا تھا, تو وہ ڈر کے مارے کہیں گا لا کہ اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اچھا خاموش ہو جا, اب میں بتاتا ہوں تو نے کون سا گناہ کیا. بس اللہ اس کے ہاتھ کو حکم دیں گے تو ہاتھ کے اندر سے آواز نکلے گی اور جتنے گناہ ہاتھوں سے کیا ہوگا سارے گناہ سامنے آ جائیں گے. اللہ اس کے پاؤں کو حکم دیں گے کہ تو بول, اب پاؤں سے وہ سارے گناہ نکلیں گے جو گناہ اس نے اپنے پاؤں سے کیا تھا. اسی طرح پیٹ سے آواز نکلے گی, پیٹ سے آواز نکلے گی, بدن کے ایک ایک ٹکڑے سے آواز نکلے گی. اللہ کہیں گے تو یہ سمجھتا تھا کہ میں صرف زبان سے بلا سکتا, ارے میں چاہوں تو تیرے بدن کے ہر ٹکڑے سے تیری تیرے خلاف گواہی پیش کر سکتا. قرآن کریم میں اس کو اللہ نے بڑے درد کے ساتھ بیان کیا. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تیری زبان کو بند کر دوں گا اور تیرے ہاتھوں سے میں بلواؤں گا کہ کون کون سے گناہ کیا تھا, میں تیرے پاؤں سے بلواؤں گا کون کون سے گناہ کیا تھا. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اس کا ہاتھ بولنے لگے گا, اس کے پاؤں بولنے لگے گا, اس کے پیٹ سے آواز آئے گی, اس کے سر سے آواز آئے گی, قرآن کریم میں جب ہر جگہ سے آواز آئے گی اور اس کے گناہ بیان ہونا شروع ہوں گے تو وہ انسان گھبرا کر اپنے ہاتھ کو کہے گا کہ تو کیوں بولتا ہے, تو تو کبھی زندگی میں بولا نہیں تھا. وہ اپنے پاؤں سے کہے گا تو کیوں آواز نکالتا, تو نے تو زندگی میں کبھی آواز نہیں نکالا. قرآن کریم میں کہ بندہ کہے گا, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے. قربان جائے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہاتھ اور پاؤں کو کہیں گے کہ کہتے, انتقن الله الذي انفق كل شيء, ہاتھ بھی کہے گا پاؤں بھی کہے گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر قوت گویائی دی, آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور ہم تیرے ایک ایک گناہ کو بیان کر دیں گے. تو میرے بھائیوں یہ چار گواہ جو ہمارے خلاف تیار ہوں گے, ایک زمین, ایک نام اعمال, ایک کراماً کاتبین, اور یہ کہ ہمارے یہ بدن کے ٹکڑے, یہ سب کر قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. میرے بھائیوں بڑے ڈرنے کی بات ہے نا, بڑے ڈرنے کی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. روایت کے اندر ہے, تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ کرام کے درمیان بیان کی. یہی بات ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں بیان کی کہ اے صحابہ قیامت کے میدان سے ڈرو, اگر تم قیامت میں جھوٹ بھی بولو گے تو یہ زمین تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دے گی, یہ نام اعمال تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دے گا, یہ کراماً کاتبین تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دے گا, اور تمہارے بدن کے ٹکڑے کبھی تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, اے میرے صحابہ قیامت سے ڈرو, اس قیامت سے ڈرو کہ جب تمہارے اعضاء بدن بولنے لگیں گے اور تمہارے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی. روایت کے اندر ہے کہ صحابہ رونے لگے, صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے چھٹکارے کا راستہ کیا ہوگا. میرے بھائیو اصل تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ صحابہ گھبرا گئے اور رو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب زمین ہمارے خلاف ہوگی, نام اعمال ہمارے خلاف ہوگا اور اعضاء بدن ہمارے خلاف ہوں گے اور کراماً کاتبین ہمارے خلاف ہوں گے, تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا بتاؤ کہ پھر قیامت میں ہمیں چھٹکارا کیسے نصیب ہوگا. اللہ کے رسول رونے لگے اور بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو سارے تمہارے خلاف ہو جائے, تم خدا سے ڈر کر رو لو, خدا تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ خدا کے اندر طاقت ہے, وہ زمین کے پاس بھی بھلا سکتا ہے, وہ کرامن کاتبین سے بھی گناہ بھلا سکتا ہے, اور وہ آزائے بدن کو بھی خاموش کر سکتا ہے, اور وہ نام اعمال سے گناہ مٹا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے, من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لو, خدا تمہاری سب توبہ کو قبول کر لے گا. لیکن میرے بھائیو شرط ہے کہ خدا کے سامنے رونے کی عادت آ جائے. اگر ایک آنسو آ جائے میرے بھائیو کوئی بھی ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتا. اگر ایک آنسو اللہ کے ڈر سے نکل آیا اور خدا کو پسند آ گیا میرے بھائیو یہ زمین بھی خاموش اور نام اعمال بھی خاموش ہے. لیکن شرط ہے کہ ہمارے اندر رونے کی عادت آ جائے, خدا کے سامنے مانگنے کی عادت آ جائے. میرے بھائیو صحابہ کرام نے کیسی معافی مانگی, بھائی گناہ تو ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد کیسی معافی مانگی. روایت کے اندر ہے, بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت جو قبیلہ جوہینہ کی رہنے والی تھی, روایت کے اندر ہے کہ وہ زنا کے اندر مبتلا ہو گئی. اب بہت بڑا گناہ ہو گیا, زنا کے اندر مبتلا ہو گئی اور زنا کی وجہ سے پیٹ میں بچہ بھی آ گیا, حاملہ بھی ہو گئی. روایت کے اندر ہے کہ جب اس عورت سے زنا ہو گیا اور حاملہ ہو گئی, گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول خواہشات مجھ پر غالب آ گئی اور مجھ سے گناہ ہو گیا, لیکن اب بتاؤ کہ میری سزا کیا ہے. میرے بھائیو سوچو وہ کیسی عورت ہوگی کہ گناہ ہو گیا, زنا میں مبتلا ہو گئی, پیٹ میں بچہ بھی موجود ہے, لیکن وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ قد زنیت, اے اللہ کے رسول میں زنا میں مبتلا ہو گئی, اب جو اسلامی سزا ہے وہ مجھ کو دے دی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر شادی شدہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کی سزا یہ ہے اسلام کے اندر کہ اس کو پتھر سے مار کر ختم کر دیا جائے. روایت کے اندر ہے کہ وہ عورت آتی ہے, اللہ کے رسول سارے حالات معلوم کرتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور اس کے بعد اس کے پیٹ میں حمل رہ گیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں دیکھو کیسا انصاف ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں عورت تیرا قصور ہے لیکن پیٹ میں جو بچہ آ گیا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, تیرا قصور ہے اس پیٹ میں آنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں. جا تو اپنے گھر چلی جا, پہلے تو بچے کو جن لینا اور بچے کی ضروریات کو پورا کر لینا, اس کے بعد میرے پاس آنا, جو اسلامی اعتبار سے سزا ہوگی وہ سزا تجھے دے دی جائے گی. قربان جائے اس عورت پر, وہ گھر چلی گئی, 9 مہینے کے بعد اس نے بچے کو جنا اور بچے کی ضروریات کو پورا کیا, اس کے بعد گردن جھکا کر ہمارے نبی کے پاس آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں وہی عورت ہوں جو پہلے آپ کے پاس آئی تھی, آج میں نے بچے کو جن لیا, اس کی ضرورت کو پورا کر لیا, اب جو سزا میرے لیے مناسب ہو وہ سزا مجھے دے دی جائے. میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے کہ وہ کیسی عورت تھی اور کیسا خدا کا ڈر تھا کہ بس ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے نبی سے کہتی ہے کہ اے نبی دنیا میں سزا دے دو, ورنہ خدا جب سزا دینے پر آئے گا تو وہ برداشت کے قابل نہیں ہوگی. روایت کے اندر ہے وہ عورت گردن جھکا کر ہمارے نبی کے سامنے موجود ہے, ہمارے نبی حکم دیتے ہیں کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس میں اس عورت کو اتارتے ہیں, اس کو کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر صحابہ کو حکم ہوتا ہے کہ پتھر سے مارنا شروع کرو, پتھر سے مارنا شروع کرو. روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابہ پتھر مارنا شروع کرتے ہیں, ایک پتھر عورت کے دماغ پر لگتا ہے اور دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہے اور خون کا پھوارا بہنے لگتا ہے اور وہ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے, اس عورت کا انتقال ہو جاتا. روایت کے اندر ہے وہ عورت کا انتقال ہوتا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ سب کے سب میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں اس عورت کے جنازے کی نماز کو پڑھانے والا ہوں, میں اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. روایت کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کھڑے ہیں لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے, لکھا ہے کہ ہمارے نبی قبلے کی طرف متوجہ ہیں, حضرت عمر فاروق پیچھے سے آتے ہیں اور ہمارے نبی کے کپڑے کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں اتصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت, آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس عورت نے زنا کیا اس کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تیار ہو گئے, جس عورت نے زنا کیا کیا اس کی جنازے کی نماز تم پڑھو گے. روایت کے اندر ہے بڑے عجیب الفاظ ہے کہ ہمارے نبی جب گردن پھیرتے ہیں تو عمر فاروق فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے پورے نبی کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا, میرے نبی کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے اپنی گردن پھیری, عمر فاروق سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ کے رسول نے کہا اے عمر تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے کتنی بڑی توبہ کی ہے, تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے کتنا اونچا کام کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لقد تابت توبتا لو اقسمت بین اہل المدینہ لوطیعتہم. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر مجھے نماز پڑھ لینے دو, یہ عورت تو اللہ کی ولیہ ہے, اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو خدا پورے مدینے والوں کو معاف کر دے. اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینے کا ہر فرد زنا کرے اور اس عورت کی توبہ اس کو دے دی جائے تو مدینے کے ہر آدمی کا گناہ معاف ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں توبہ کا یہ مطلب ہے, توبہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں. ہم نے ہمارے بہت سے بھائیوں کو دیکھا کہ توبہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے جب ہاتھ اٹھائے تو ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, امام صاحب نے ہاتھ رکھا ہم نے بھی رکھ لیا, اور بعضوں نے اپنے گال پر تھوڑے ہاتھ مار لیے سمجھے کہ توبہ ہو گئی. میرے بھائیوں گناہ تو بڑے شوق سے ہوا تھا, کاش کہ توبہ بھی بڑے رونے کے ساتھ ہوتی, بڑے درد کے ساتھ ہوتی. میرے بھائیوں یہ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے, شاہ وصی اللہ فرماتے ہیں علامت ہے کہ خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. میرے بھائی اور رونے کی عادت آ جائے. حضرت ابو لبابہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے, پہلے یہودی تھے, اور جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ پر حملہ کیا, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت نے بنو قریظہ کے یہودیوں پر حملہ کیا, اور یہ بنو قریظہ کے یہودی تھے جنہوں نے ہمارے نبی کو بھی ستایا اور اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, اللہ کے رسول نے سب کو قلعے میں بند کر دیا. اب بنو قریظہ کے سارے مرد ایک قلعے کے اندر بند ہے. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک راز کی بات بتاتے ہیں کہ دیکھو ابھی خدا کا مجھے حکم ملا ہے کہ میں قلعے سے ہر مرد کو نکالو, اور سزا یہ ہے کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے, سزا یہ ہے کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو لبابہ وہ اس مجلس میں موجود تھے, اب تو صحابی تھے لیکن پہلے یہودی تھے. لکھا ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھتے ہیں اور جہاں بنو قریظہ کے مرد قلعے میں بند ہیں وہاں پر ابو لبابہ جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو ان کو اپنے دوست نظر آتے ہیں, اس لیے کہ پہلے یہودی تھے, بہت سے ان کو دوست احباب نظر آتے ہیں. لکھا ہے روایت کے اندر کہ وہ دوست پوچھتے ہیں کہ ابو لبابہ نبی نے کون سے راز کی بات بتائی, نبی نے کیا بات بتائی, وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والے. لکھا ہے کہ حضرت ابو لبابہ سے رہا نہیں جاتا, دوست کی محبت آ جاتی ہے, اشارے سے کہتے ہیں کہ نبی تو تمہیں قتل کرنے والے ہیں, ایک اشارہ کرتے ہیں اپنے گلے کی طرف اور کہتے ہیں نبی تم کو قتل کرنے والے ہیں. بس نبی کے راز کو کھول دیا, یہ ایک گناہ ان سے ہو گیا, یہ ایک گناہ ان سے ہو گیا کہ نبی نے جو راز کی بات بتائی تھی وہ راز کی بات کو جا کر کھولا. لکھا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ابھی تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے راز کی بات کھولی کہ آسمان سے آیت کریمہ اتر آئی, آسمان سے آیت کریمہ اتر آئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. آیت کریمہ اتر آئی کہ ایمان والو اللہ اور نبی کے ساتھ کبھی خیانت مت کرو. اللہ اور نبی نے جو راز کی بات بتائی ہے اس کو کفاروں کے سامنے کھول مت دو. لکھا ہے کہ ابو لبابہ یہ راز کی بات کھولتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ ابھی میں واپس ہو رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا, ابو لبابہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ نبی نے جو راز کی بات بتائی تھی اس کو میں نے کھول دیا. ابو لبابہ فرماتے ہیں میرا دل دھڑک رہا تھا, اسی حال میں میں نبی کے پاس پہنچا تو نبی کو تو پہلے ہی سے معلوم ہو چکا تھا. جہاں میں میرے نبی کے پاس آیا میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور کہنے لگے اے ابو لبابہ آج تم نے خدا اور نبی کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے. کہا اے ابو لبابہ تم مسلمان ہو, تم کلمہ پڑھنے والے ہو, تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری بھیج کی بات کافروں کو جا کر بتاتے ہو. لکھا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی زمین پر گر پڑے, رونے لگے, ہمارے نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اب قربان جائے ابو لبابہ پر کیسی پیاری توبہ کی ہے. میرے بھائیوں گناہ تو ہوئے ہیں لیکن ایسی پیاری توبہ ہوئی. لکھا ہے روایت کے اندر کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اور مسجد نبوی کا ایک ستون ہوتا, اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے, اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیتے اور اعلان کرتے ہیں کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میرا خدا مجھے معاف نہیں کر دیتا ہے. میرے بھائیوں کیسی پیاری توبہ. آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جاؤ تو بہت سے آپ کو ستون نظر آتے ہیں, اس میں ایک ستون نظر آتا جس پر دو نام لکھے ہیں, اوپر لکھا ہے ستون ابی لبابہ اور نیچے لکھا ہے ستون توبہ. یہی وہ ستون ہے جہاں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. اور میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے ابو لبابہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کی بیوی آ کر ان کی رسی کو کھول دیتی, نماز پڑھ کر واپس آتے, واپس اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیتے. سات دن اور سات رات گزر گئے اور ستون سے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا تھا. ابو لبابہ سات دن اور سات رات تک اپنے آپ کو ستون سے باندھ کر رکھتے. لکھا ہے کہ آخری جب دن آتا ہے تو ابو لبابہ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں, کانوں میں سننے کی طاقت نہیں. وہ ابو لبابہ کبھی ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کبھی رسی کو لے کر گر جاتے, پھر کھڑے ہو جاتے, پھر گر جاتے. یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, آج خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. روایت کے اندر ہے ہمارے نبی اعلان کرتے ہیں, وہ صحابہ جو مسجد میں تھے دوڑ کر ابو لبابہ کے پاس آتے اور کہتے ابو لبابہ تجھے مبارکبادی دیتے ہیں, ہم تیری رسی کو کھولتے ہیں. ابو لبابہ کے اندر بولنے کی طاقت نہیں, اشارے سے کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی میری رسی کو مت کھولنا, جو مجھ پر ناراض ہوا تھا آج وہی آ کر میری رسی کو کھولے گا. جس نبی کا دل میں نے دکھایا آج وہ آئے گا اور میری رسی کو کھولے گا. قربان جائے ابو لبابہ پر. ہمارے نبی گھر سے نکلتے ہیں, بڑے پیار سے اس رسی کو کھولتے, ابو لبابہ کو گلے سے لگاتے. ابو لبابہ فرماتے خدا کی قسم نبی نے گلے سے لگایا تو میری پیاس اور بھوک سب ختم ہو چکی تھی. میرے بھائیوں کیسی پیاری توبہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. میرے بھائیوں یہی حدیث میں کہا جاتا کہ ہم بھی ہمارے گناہوں پر توبہ کرے. میرے بھائیوں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے, اور رمضان کا مہینہ یہ تو توبہ کا مہینہ ہے, یہ تو مغفرت کا مہینہ. اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو, دیکھو جتنی توبہ کرو گے خدا سے قریب ہوں گے, اور ایک بار خدا کے ہو گئے تو خدا بھی ہمارا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ. ایک مرتبہ رو کر دیکھو, ایک مرتبہ خدا کے پاس جا کر دیکھو, اگر ایک مرتبہ تم چلے گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا لے گا. میرے بھائیو خدا کے بن جائے تو دنیا کے سارے معاملے بھی آسان ہو جائے. ایک بار خدا کے بن کر تو دیکھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا, ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے. اصل معاملہ یہ ہوا کہ حضرت بلال نے کسی سے بہت بڑا قرض لے لیا, کسی کافر سے حضرت بلال نے بہت بڑا قرض لیا اور اب اس کو ادا نہیں کر پاتے تھے. تو اس کافر نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال تین دن میں میرا قرض چکا دو, ورنہ میں تمہیں ویسے غلام بنا دوں گا جیسے امیہ بن خلف نے تمہیں غلام بنایا تھا, اور جیسے امیہ بن خلف تمہیں تپتی ہوئی زمین پر مارا کرتا تھا ویسے میں بھی تمہیں تپتی ہوئی زمین پر مارا کروں گا. لکھا ہے کہ حضرت بلال بیچارے تڑپ جاتے, وہ پرانے ظلم ان کو یاد آ جاتے. وہ بلال دوڑتے ہوئے رات کا وقت ہے ہمارے نبی کے سامنے روتے ہیں. ہمارے نبی جب بلال کو روتا دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کو بھی رونا آ جاتا. پوچھتے ہیں ماں یبکی کا یا بلال, پوچھتے ہیں بلال تجھے رونا کیوں آتا؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا قرض ایک کافر سے لیا تھا, وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تین دن میں قرض ادا کر دے ورنہ میں تجھے غلام بنا دوں گا پھر میں تجھے ماروں گا. تو وہ بلال کہنے لگے اللہ کے رسول اب میرے پاس بھی پیسے نہیں, آپ کے پاس بھی پیسے نہیں, میں کیسے اس کا قرض ادا کروں گا؟ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کل صبح میں مدینے سے باہر نکل جاؤں گا اور کماؤں گا اور اس کے بعد آ کر اس کے قرض کو چکا دوں گا. روایت کے اندر ہے کہ حضرت بلال رو رہے, ہمارے نبی پوچھتے رونا کیوں آتا؟ تو بلال کتنا پیارا جواب دیتے کہ اللہ کے رسول رونا اس لیے نہیں آتا کہ مجھے قرض چکانا, رونا اس لیے نہیں آتا کہ مجھے غلام بننا, رونا اس لیے آتا کہ کل جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں پاؤں گا. کل صبح میں جب مدینے کے باہر نکل جاؤں گا کمانے جاؤں گا اور جب تک کما نہیں لوں گا وہاں تک میں واپس نہیں آؤں گا, اتنے دن آپ کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ قربان جائے ہمارے نبی بھی رونے لگتے لیکن کہتے بلال جاؤ خدا کا فیصلہ ہے تم چلے جاؤ. لکھا ہے کہ حضرت بلال گھر جاتے ہیں داڑے مار کر روتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں کہ کل صبح وقت آئے گا کہ مجھے میرے نبی کو چھوڑ کر مدینہ جانا ہے, مدینہ چھوڑ کر مجھے جانا ہے. لکھا ہے کہ بلال رو رہے ہیں. میرے بھائیوں جو خدا کا ہوتا خدا اس کا ہوتا. بلال روتے ہیں, اتنے میں دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے. بلال دروازہ کھولتے دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے. آدھی رات ہے, آدھی رات کا وقت ہے. بلال کو بلاوا آتا ہے کہ جاؤ نبی بلاتے ہیں. بلال گھبرا جاتے کہ آدھی رات کو میرے نبی نے کیوں بلایا. روتے ہوئے ہمارے نبی کے پاس جاتے. خود حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کے کمرے کے پاس جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ چار اونٹ موجود ہے اور ہر اونٹ کے اوپر غلہ بھرا ہوا رکھا ہے, ہر اونٹ پر غلہ بھرا ہوا رکھا. ہمارے نبی کا چہرہ چمک رہا, کہتے اے بلال خدا نے تیرا انتظام کر دیا, یہ غلہ بیچ دے, جو رقم آئے اس کافر کو ادا کر دینا اور یہ اونٹ اللہ نے تجھے ہدیہ کر دیا ہے, یہ چاروں اونٹ تو لے کر جا, خدا نے تجھے ہدیہ کر دیا. میرے بھائیوں جب بندہ روتا ہے تو آسمانوں پر خدا اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ رمضان کا مہینہ, اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائیوں یہ دن اور یہ راتیں نکل جائے گی. اس لیے میں خاص کر کے میرے جوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اب تو خدا کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کو معاف کرا دو. میرے بھائیوں, زندگی میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہو, چاہے زنا کا گناہ ہوا, چاہے شراب پینے کا گناہ ہوا, یا چاہے ہمارے گھروں کے اندر خرافات جو ہم نے رکھی اس پر ہمارا جو گناہ ہوا, میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں خوب خدا کے سامنے رو, اس سے پہلے رو لو خدا کے سامنے کہ خدا ہم سے حساب کتاب لینا شروع کرے. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے نا, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے خدا سے معاملہ بالکل صاف کر دو, اس دن سے پہلے اپنا معاملہ صاف کرو کہ خدا حساب لینا شروع کرے. میرے بھائیو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من عذاب القبر. اللهم أجرنا من عذاب النشر. اللهم أجرنا من عذاب الحشر. اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات. اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. إلى العالمين تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے اللہ. ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتے ہیں مولا, مولا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا, بہت گناہ کیے مولا. اقرار ہی مجرم ہے مولا, اقرار ہی مجرم ہے مولا, اقرار ہی مجرم ہے اللہ. پورے مجمع میں ہم اعتراف کرتے ہیں مولا کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے مولا, بہت گناہ ہوئے مولا. ہم نے رات کے اندھیرے میں بھی تجھے ناراض کیا مولا, دن کے اجالے میں بھی ہم نے تجھے ناراض کیا مولا. گناہ تو ہم نے کر لیا لیکن جیسی توبہ کرنی چاہیے تھی مولا آج تک ہم نے ایسی توبہ نہیں کی مولا. یہ اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ابو لبابہ کی توبہ تیرے سامنے پیش کرے مولا. وہ تو ابو لبابہ کا دل جانتا ہے کہ اس دل کے اوپر نہ جانے کیا گزری ہوگی مولا. مولا 7 دن اور 7 رات بھوکا رہنا کوئی معمولی کام نہیں تھا مولا. مولا ان لوگوں نے تیرے سامنے اچھی اچھی توبائیں کی ہے مولا, ان کے صدقے میں ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے مولا. ہمیں تیرے سامنے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما مولا, معاف کر دے مولا. بہت گناہ کیے مولا, بہت گناہ کیے مولا. یہ تو تیرا احسان ہے مولا کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے مولا. مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے مولا کہ تو ہمارا گناہ کسی کو نہیں بتاتا, تو ہمارا گناہ کسی کو نہیں بتاتا. اے اللہ ہم سے ہاتھ ملانے والے کو بھی پتا نہیں چلتا, ہم سے بات کرنے والے کو بھی پتا نہیں چلتا, ہمارے گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلتا. اے اللہ تو کتنا کریم ہے مولا, اے پروردگار تو کتنا کریم ہے. ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایسی چادر ڈال دیتا ہے, ایسے گناہ کو چھپا دیتا ہے کہ مولا کسی کو خبر نہیں چلتی مولا. مولا تیرا بہت بڑا احسان ہے مولا, بہت بڑا احسان ہے مولا. ورنہ تو ہمیں ہمیں ذلیل کرنا چاہتا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. مولا تو ہمیں رسوا کرنا چاہتا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ اگر تو ہمیں کھلے بازار میں بدنام کرنا چاہتا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اے اللہ اے اللہ, یہ تو تیرا احسان ہے کہ مولا گناہ دیکھتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے. اللہ گناہ دیکھتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے. اے اللہ, جیسے دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے, اے پروردگار, جیسے دنیا میں تو نے ہمارے ایک ایک گناہ کو چھپا دیا مولا, تو نے ایک ایک گناہ کو چھپا دیا, کل قیامت کے میدان میں بھی ہمارے گناہ چھپا دینا مولا, کل قیامت کے ہولناک میدان میں ہمارے گناہ چھپا دینا. اللہ قیامت میں ہمیں ذلیل مت کرنا مولا, قیامت میں ہمیں رسوا مت کرنا مولا, قیامت میں ہمارے گناہ چھپا دینا. اے اللہ, ہم جانتے ہیں بہت بڑے گنہگار ہیں مولا, مولا اتنے بڑے گنہگار ہیں مولا کہ ہم تیرے نبی کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے مولا, ہم تیرے نبی کو اپنا چہرہ بھی نہیں بتا سکتے, ہم تیرے نبی کے آگے ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتے. اے اللہ, بہت گنہگار ہیں مولا, لیکن اللہ کل قیامت کے میدان میں معاف کر دینا مولا, قیامت کے میدان میں معاف کر دینا, ہمارے گناہ چھپا دینا. اے اللہ, تو بتا پروردگار, اے پروردگار تو بتا, کل جب قیامت کا میدان قائم ہوگا, ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا مولا, ہر آدمی زمین کے اوپر تڑپ رہا ہوگا مولا, ہر عورت اپنے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی مولا, ہر وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا قیامت کے جھٹکے سے وہ حمل بھی ثابت ہو جائے گا. اے اللہ, وہ بڑا عجیب و غریب میدان ہوگا مولا, قیامت کے میدان میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا مولا, مولا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا مولا. اے اللہ, قیامت کے میدان میں ہماری حفاظت کر دینا مولا, ہماری حفاظت کر دینا مولا, ہمارے گناہوں کو چھپا دینا. اے اللہ, قیامت کے ہولناک میدان میں ہمارے گناہ چھپا دینا. اے اللہ, کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے مولا کہ کل قیامت کے میدان میں تیرا نبی موجود ہوگا مولا, تیرا نبی موجود ہوگا, تیرا لاڈلا موجود ہوگا, تیرا راج دلارا موجود ہوگا. اے اللہ, تیرا نبی نور کے ممبر پر موجود ہوگا. اے اللہ, تو بتا پروردگار, پروردگار, تیرے اس نبی کے سامنے جب ہم جیسے گنہگاروں کو لایا جائے گا مولا, جب ہم آگے بڑھتے ہوں گے, اے اللہ, ہمیں وہ دن کبھی نہ مت بتانا مولا, ہمیں وہ دن کبھی مت بتانا کہ ہم آگے بڑھے اور تیرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاوے مولا, تیرا نبی اپنا چہرہ پھیر دے مولا, تیرا نبی غصے کے مارے دوسری طرف چلا جائے. اللہ, ایسے دن سے حفاظت فرما دے مولا, ایسے دن سے حفاظت فرما دے مولا, ایسے دن سے حفاظت فرما دے مولا, ہمیں تو وہ دن بتا دے کہ تیرا نبی کو بھی معلوم ہو جائے کہ خدا نے ان کو معاف کر دیا ہے. اے اللہ, تیرا نبی بھی خوشی کے مارے تیرے نبی کا چہرہ چمکنے لگے, تیرا نبی اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھا دے لے, تیرا نبی ہمیں اپنے گلے لگا لے لے مولا. وہ ابو لبابہ کی قسمت جاگ گئی جب تیرے نبی نے ابو لبابہ کو گلے لگایا ہوگا. اے اللہ, ابو لبابہ کے سارے غم دور ہو گئے مولا, سات دن کی پیاس ختم ہو گئی, سات دن کی بھوک ختم ہو گئی. اے اللہ, وہ تیرے نبی کا کیسا مبارک سینہ تھا, تیرے نبی کے کیسے مبارک ہاتھ تھے جس نے ابو لبابہ کے سارے غموں کو ختم کر دیا. اے اللہ, تیرے نبی کے, تیرے نبی سے ملاقات ہمیں بھی نصیب فرما دے, تیرے نبی کا دیدار ہمیں بھی نصیب فرما دے مولا, تاکہ غم بھی دنیا کے سارے گناہ بھول جائے مولا, دنیا کے سارے غم ختم ہو جائے مولا. مولا, یہ مسلمان کو دنیا میں اگر چین نہیں ملا تو مولا کوئی بات نہیں, اللہ قیامت میں تو چین نصیب کر دینا مولا, سکون نصیب کر دینا مولا, نبی کا چہرہ بتا دینا, نبی کا دیدار کرا دینا مولا, گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم مت کرنا مولا, محروم مت کرنا مولا, محروم مت کرنا. اللہ, ہم سب کو معاف فرما دے مولا, جتنے بیٹھے سب کو معاف کر دے مولا, سب کو قبول فرما لے مولا, سب کو قبول فرما لے. اے اللہ, ہم اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا سکے مولا, مولا یہ ہاتھ بڑے گنہگار ہے مولا, مولا میں جانتا ہوں مولا, میرے یہ ہاتھ بڑے گنہگار ہے مولا, ان ہاتھوں نے سوائے گناہ کے کچھ نہیں کیا مولا, مولا یہ ہاتھ 24 گھنٹے گناہ کرتے رہے, تیری نافرمانی کرتے رہے, تیرے نبی کا دل دکھاتے رہے مولا, اس سے بڑھ کر کون مجرم ہوگا جس نے تیرے نبی کے دل کے ساتھ مذاق کی ہوگی, جس نے تیرے نبی کے دل کو تڑپایا ہوگا مولا. آج بھی تیرا نبی اپنی قبر میں سو رہا مولا, اور جب ہمارے نام اعمال تیرے نبی کے سامنے کھولے جاتے ہوں گے مولا, تیرے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی مولا, تیرے نبی کا دل دکھتا ہوگا مولا, تیرا وہ پیارا نبی, تیرا وہ پیارا نبی جس کی تو قسمیں کھایا کرتا تھا مولا, ہم نے اسی نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے مولا, ہمیں معاف فرما دے. یہ اللہ, ہم سب کو معاف فرما دے مولا, ہم سب کو معاف فرما دے مولا. میں جانتا ہوں کہ تجھے میرا ہاتھ پسند نہیں, تجھے میرا مانگنا پسند نہیں مولا, اگر تجھے میرا رونا پسند نہیں مولا, تجھے میری دعا پسند نہیں, لیکن اللہ, تو بتا, مکہ اور مدینہ کی بہت بہت سی راتیں ایسی گزری ہے مولا کہ تیرا نبی سجدے میں تیرے سامنے رویا ہے، تیرا نبی رکوع میں تیرے سامنے رویا، تیرا نبی قیام میں تیرے سامنے رویا، اور اے اللہ جب تیرے نبی کا آخری وقت آ گیا اور تیرے نبی کو سخت بخار چڑھ گیا اور سارے صحابہ تڑپنے لگے، ہر ایک رونے لگا کہ اب ہمارا نبی ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اے اللہ اگر صحابی کا دل دکھ رہا تھا، مدینے کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا ہو اور جس کا دل غمگین نہ ہو، مولا آخری وقت تھا تیرے نبی کا، جب آخری وقت تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کے قریب ہو گیا، آخری وقت ہے نبی کے ہونٹوں میں حرکت ہے، علی فرماتے ہیں میں میرا کان نبی کے ہونٹ کے قریب کرتا ہوں تو نبی کے ہونٹ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، اللہم امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ تجھے میرا حال پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تجھے ہمارا مانگنا پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تجھے تیرے نبی کے ہونٹ تو پسند تھے، تجھے تیرے نبی کے معصوم ہاتھ تو پسند تھے، تجھے تیرے نبی کا مانگنا تو پسند تھا، مولا نبی کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو ولی بیٹھا ہوگا مولا، ایک تو ولی بیٹھا ہوگا مولا جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرے سامنے روتا ہوگا، اس امت کے واسطے تڑپتا ہوگا مولا، رات کو مصلی پر تڑپ تڑپ کر تجھ سے مانگتا ہوگا، اے اللہ اسی کے صدقے ہمیں معاف کر دے مولا، اسی کے صدقے معاف کر دے مولا، اسی کے صدقے معاف کر دے مولا، یہاں بڑے پیارے پیارے لوگ بیٹھے مولا، بڑا مبارک مجمع تیرے سامنے جمع ہے مولا، مولا یہاں وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن کریم ہے مولا، مولا اس کی لاج رکھ لے مولا، قرآن کریم کی لاج رکھ لے مولا، ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے مولا، تو ہماری ماں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے بوڑھے باپ کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے سارے ارمان کو پورا فرما دے مولا، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ بیمار ہیں تو ان کو شفا نصیب فرما دے مولا، ان کو شفا نصیب فرما دے، اللہ ان کو شفا نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری ماں کو دنیا میں بھی چین نصیب فرما دے، قبر میں بھی چین نصیب کر دینا اور آخرت میں بھی چین نصیب کر دینا، اے اللہ تو ہماری ماں کو پہلے تو ہدایت دے دے مولا، مکمل ہدایت دے دے، مکمل ہدایت سے مال کر دے، اے اللہ ہم تجھے ابو ہریرہ کی ماں کا واسطہ دیتے ہیں مولا، وہ ابو ہریرہ تڑپ تڑپ کر تجھ تیرے سامنے روتے تھے، تیرے نبی کے سامنے رو کر کہتے تھے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، میری ماں اسلام قبول نہیں کرتی، میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ ابو ہریرہ کا رونا اللہ تجھے کتنا پسند آیا کہ تیرے نبی نے اعلان کر دیا کہ ابو ہریرہ جا گھر چلا جا، تو گھر جائے گا اس سے پہلے تو تیری ماں اسلام کو قبول کر لے گی، اے اللہ بس اسی گھڑی کا تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ماں کو بھی نصیب کر دے مولا، ہماری ماں کو بھی ہدایت نصیب کر دے مولا، جمعہ کی رات ہے مولا، بڑی رات ہے مولا، بڑی رات ہے مولا، رمضان کا مہینہ ہے، اے اللہ آج کی رات کوئی محروم نہیں ہو سکتا مولا، آج کی رات کوئی محروم نہیں ہو سکتا مولا، مولا بڑی رات ہے مولا، ہمیں تجھ سے بہت بڑی بڑی امیدیں ہیں مولا، اے اللہ تو ہمیں مت ٹھکرانا، اللہ تو ہماری امیدوں کو مت ٹھکرانا، اللہ آج کی رات میں معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے مولا، یہاں جو بھی مسلمان پریشان ہے مولا، جو کسی بھی اعتبار سے پریشان ہو، کوئی دکان کے اعتبار سے پریشان، کوئی کاروبار کے اعتبار سے پریشان مولا، کوئی کسی محکمے میں پھنسا ہوا ہو، اے اللہ تو سب کو چھٹکارا دلا دے مولا، چھٹکارا دلا دے اللہ، بڑی رات کا واسطہ ہے مولا، سب کو چھٹکارا دلا دے مولا، جو جس قضیے میں پھنسا ہوا ہے مولا اس کو آزاد کر دے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا، مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، جب بندہ کتنا بھی گناہ کر لے لیکن جب تیرے سامنے آ جاتا مولا وہ تجھے پیارا لگتا ہے مولا، تو 40 سال کے گنہگار کو معاف کر سکتا مولا، تو 70 سال کے پجاری کو معاف کر سکتا، اے اللہ آج ہم تیرے دروازے پر ہے مولا، تیرے گھر میں بیٹھے مولا، بھیک مانگتے ہیں پروردگار، بھیک مانگتے ہیں پروردگار، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دے مولا، آسانی کر دے مولا، مالوں میں برکت نصیب فرما، عمروں میں برکت نصیب فرما، اولاد میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ہر حال میں خوش فرما دے، اے اللہ ہم سب کو چین اور سکون نصیب کر دے مولا، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، جن کا مال کے اعتبار سے نقصان ہوا تو مولا اس کے نقصان کو پورا فرما دے مولا، تو بھرپائی فرما دے، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، بندہ بہت مشکل سمجھتا ہے اللہ، اس کا یقین کمزور ہے مولا، لیکن تو کر کے بتا دے مولا، تو دکھلا دے اللہ، تو اپنی رحمت کو لٹا دے مولا، تو مغفرت لٹا دے مولا، تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
توحید-سنت.com.
اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الارض أثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث
الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل الاحترام علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیو، آپ لوگوں کے لیے تو اب خوشی کا دن آ گیا. آپ کہو گے اب ہمارا ویک اینڈ آیا، جس میں آپ بہت اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں. آپ کا ویک اینڈ اور میرا ریسٹ اینڈ. تو بھائی سمجھے کہ نہیں، میری ایسی ٹوٹی پھوٹی انگلش ہے. مجھے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ یو کین ٹاک ان انگلش. اس کو بےچارا مجھے پوچھتا یو کین ٹاک ان انگلش، کیونکہ اس نے میرے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ بہت انگلش میں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ سمجھا کہ میں بھی کوئی انگلش کا بہت بڑا پروفیسر ہوں گا. سو مجھے پوچھتا ہے یو کین ٹاک ان انگلش، تو میں نے کہا یس آئی کین ٹاک ان انگلش، آئی کین ورک ان انگلش، بٹ آئی کانٹ بی انگلش. بھائی برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں انگلش بن کے رہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہوں گے انگلش بن کے رہنے میں بڑا نقصان ہے. بھائی نقصان ہے کہ نہیں؟ اس لیے انگلش بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنی بیوی سے ڈرو، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ بار بار ایک ہی بات کرتا، لیکن کروں کیا؟ میں جن جوان دوستوں کے ساتھ گھومتا ہوں، سب کے اندر میں نے بہت غور کیا، فکر کیا، نتیجہ یہی نکلا کہ ہر ایک اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے. آج ہمارے ایک جوان دوست کے ساتھ میں جا رہا، نام نہیں لیتا ورنہ بےچارا بدنام ہو جائے گا، یہاں موجود ہے. میں ہمارے ایک نوجوان دوست کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بےچارہ باہر نکلا اپنی گاڑی کو ڈھونڈ رہا، کبھی دائیں طرف دیکھ رہا، کبھی بائیں طرف دیکھ رہا، بعد میں فون کیا، معلوم ہے بیوی گاڑی لے کر چلی گئی. میرے بھائیو یہ حال ہے. اسی وجہ سے عورت اتنا بولتی ہے کہ بےچارے مرد کو تو بولنے کا کچھ باقی نہیں رہتا ہے. ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کسی کلاس میں پہنچے اور جا کر کسی چھوٹے بچے سے پوچھا کہ بھائی آپ گھر میں جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے، مدر ٹنگ، تو اس کو مدر ٹنگ کیوں کہتے، اس کو فادر ٹنگ کیوں نہیں کہا جاتا جبکہ باپ کا درجہ تو اونچا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا جب سے میں تو پیدا ہوا ہوں مدر ٹنگ ہی چل رہی ہے، ماں کی زبان ہی چلی، میرے باپ کو تو بولنے کا موقع بھی نہیں ملا. وہ بچہ ضرور انگلینڈ کا ہوگا. میرے بھائیوں، کل ایک بات میں نے آپ سے بتائی تھی اور اس کا آپ لوگ پکا ارادہ کر لو کہ رمضان کا مہینہ گزرے اس سے پہلے ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں. اللہ کی ذات بڑی کریم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ بڑے رؤوف اور بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو خدا بھی ہمارا کریم ہے، نبی بھی ہمارا کریم ہے، اور ہماری شریعت بھی بہت ہی زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ اچھی شریعت ہے. اللہ کرے کہ خدا کی محبت، نبی کی محبت اور اس شریعت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے. ایک صحابی جن کا نام حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 80 سال تک آگ کی پوجا کرتے رہے، 80 سال تک آگ کی پوجا کرتے رہے. ایک دن خیال آیا کہ جب سارے لوگ حق مذہب کو تلاش کرتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں تو میں بھی کل صبح میں ایک حق مذہب کو تلاش کروں گا اور اس کو قبول کر لوں گا. یہ سوچ کر سو گئے. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور کہتے ہیں کہ اے دہیا، اگر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو میرے مذہب کو قبول کر لے. صبح اٹھتے ہیں،
اور سیدھے دربار رسالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 80 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتا ہوں. حضرت دہیہ فرماتے 80 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتا ہوں, اب صحیح مذہب کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو خدا نے مجھے تمہارا پتا بتایا, اب مجھے اپنے ہاتھ پر اس بات کی توفیق دے دو کہ میں اسلام قبول کر لوں. روایت کے اندر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے, حضرت دہیہ بھی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے, وہ نبی اور امتی کا ہاتھ ملتا ہے اور وہ حضرت دہیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت دہیہ اسلام کو قبول کرتے ہیں, روایت میں قبول کرنا ہوتا ہے کہ پھر رونا شروع کرتے ہیں. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ تمہیں رونا کیوں آتا, اب تو تم نے اسلام قبول کر لیا رونا کیوں آتا؟ حضرت دہیہ فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں معلوم نہیں میں بہت گنہگار ہوں. حضرت دہیہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی تمہیں خبر نہیں میں بہت بڑا گنہگار ہوں, میں نے بہت نکاحیں کی اور 70 بیٹیاں میری پیدا ہوئی اور ہر بیٹی کو میں نے زمین کے اندر دفن کر دیا. 70 بیٹیاں میرے نکاح کے بعد پیدا ہوئی اور ہر بیٹی کو میں نے زمین میں دفن کر دیا, اتنا بڑا میں پاپی ہوں شاید میرا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. روایت میں ہے کہ ہمارے نبی نے بھی گردن جھکا دی, ہمارے نبی نے بھی گردن جھکا دی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میری امت کی 70 بیٹیاں دنیا میں آئی اور اس آدمی نے اس 70 بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا. ہمارے نبی نے بھی گردن جھکائی, ابھی گردن جھکانا تھا جبرائیل آسمان سے آتے ہیں اور کہتے کہ اے نبی دہیہ کو معاف کر دو. جب میں اللہ کہتے ہیں جب میں 80 سال آج کی عبادت کو معاف کرتا ہوں تو تم بھی اس گناہ کو معاف کر دو. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اٹھاتے, حضرت دہیہ رو رہے ہوتے, ہمارے نبی فرماتے جا دہیہ خدا نے تجھے معاف کر دیا. پھر ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے کہ اے اللہ 80 سال جو آگ کی عبادت کرتا ہو اس کو تو معاف کرتا, جو 70 لڑکیوں کو زمین میں دفن کرتا ہو اس کو تو معاف کرتا, تو میرا ہر امتی جس نے شروع سے مجھ پر ایمان لایا اے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دینا. میرے بھائیو ہم سب کا معاملہ حل ہو گیا, بس اللہ کرے کہ یہ دعا ہمیں نصیب ہو جائے اور یہ اس کو نصیب ہوگی جس کے دل میں ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا ہو جائے. میرے بھائیو نبی کی محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی. آج تو گناہوں سے نفرت نہیں ہوئی میرے بھائیو, اب زنا کرنا تو اس میں ہمیں بہت اچھا لگتا, کسی کا مال دبا دینا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا, ماں باپ کے حق کو ٹھکرا دینا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہو جائے اس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں ایک بہت عجیب بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت ہے, بات ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین سے ہم سب کو محبت ہے, اور کیوں محبت نہ کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس کو حسن اور حسین سے محبت ہوگی اس کو مجھ سے بھی محبت ہوگی, اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کو میرے خدا سے محبت ہوگی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس کے دل میں حسن کی محبت آ گئی, جس کے دل میں وہ پیارے نواسے حسین کی محبت آ گئی, انشاءاللہ اس کے دل میں خدا کی محبت بھی آ جائے گی. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب جانتے ہیں اور بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں گئے اور جا کر اپنی گردن کو کٹایا. میرے بھائیو کٹایا نہیں کٹایا, صرف اپنی گردن نہیں کٹائی, اپنے جوان اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی خدا کے راستے میں قربان کیا. وہ نواز ہے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. ہم بڑے زور و شور کے ساتھ 10ویں محرم کو یہ کہتے ہیں کہ آج ہم حسین کا غم پورا کریں گے, میں ہوتا کہ نہیں؟ بہت سی بدعتیں ہوتی ہے, جہاں 10ویں محرم آتی ہے تو ہم اس کربلا کے نام پر حضرت حسین کے نام پر نہ جانے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے میں نہ نبی نے کبھی حکم دیا نہ کبھی خدا نے حکم دیا. لیکن حقیقت کو کھولنا نہیں چاہتے, ہم حقیقت کو کھولے کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے اور حضرت حسین نے اپنی گردن کیوں کٹائی, اپنے جوان بیٹے کو کیوں قربان کیا اور اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو خدا کے راستے میں کیوں قربان کیا, ہم نے کبھی کس کو نہیں سوچا. آج عجب بات ہے کہ اندر کی جو بات ہے اس کو ہم بھول بیٹھے اور اوپر جتنی بدعتیں کرنی تھی ہم نے حسین کے نام پر بدعتیں کرنا شروع کر دی, ہم نے دسویں محرم کو بدعتیں شروع کر دی. میرے بھائیوں, یہ جب بھی دسویں محرم کا دن آتا ہے وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کو یاد دلاتا ہے, لیکن ساتھ میں ایک بات بھی یاد دلاتا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین نے اپنی گردن اگر کٹائی تو صرف اس لیے کٹائی کہ ان سے گناہ برداشت نہیں ہوا تھا. ایک گناہ ہوتا تھا حضرت حسین سے وہ برداشت نہیں ہوا, حضرت حسین نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نانا کی شریعت کو کوئی توڑے گا میں اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن گردن کو گناہ کے سامنے جھکا نہیں سکتا ہوں. اور میرے بھائیوں, آج 24 گھنٹے ہمارے گھر میں گناہ ہوتے ہو, 24 گھنٹے ہمارے گھر میں گناہ ہوتے نہیں ہوتے بھائی, 24 گھنٹے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آج کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں ٹی وی نہ رکھا ہو؟ میرے بھائیو, رکھا نہ رکھا, اور سب کو معلوم ہے کہ یہ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے کو بھی خراب کیا, ہمارے بچوں کی زندگی کو بھی برباد کیا اور ہماری جوان بیٹیوں کو بھی برباد کیا. لیکن میرے بھائیو, ہمت نہیں ہوتی کہ آج نبی کی محبت میں اس ٹی وی کو اپنے گھروں سے نکال دے. اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے. میرے بھائیو, یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ حسین کا دامن نہیں چھوٹے گا, یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ حسین سے محبت ہے, اور یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ نبی سے محبت ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں, اگر ان لوگوں سے محبت ہے تو تیرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تو کسی گناہ کی طرف نہ جائے اور گناہوں کی نفرت تیرے دل میں پیدا ہو جائے. میرے بھائیو, آج جو ٹی وی ہم نے ہمارے گھروں کے اندر رکھا, کوئی بھی اٹھ کر یہ بتائے کہ آج عقل اس کی اجازت دیتی ہو یا پھر ہمارے نبی اس کی اجازت دیتے ہو؟ کیا آج ہماری عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک جوان بیٹی بیٹھی ہے, اس کا بوڑھا باپ بیٹھا ہے, بہو بیٹھی ہے, سسر بیٹھا ہے اور سب مل کر ایک ننگی تصویر کو دیکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں, کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ لیکن ہوتا ہے آج میرے بھائی, آج ہو رہا, ایک باپ بھی موجود ہے, اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے اور ساس بھی موجود ہے, بہو بھی موجود ہے. میرے بھائیوں, پھر بتاؤ, رات کو جب پورا گھر مل کر ایک ننگی تصویر کو دیکھتا, دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے وہ بیٹا سوچتا ہے جیسا میں گنہگار ہوں میرا باپ بھی گنہگار ہوں, جیسے میں نے خدا کی نہیں مانی میرے باپ نے بھی خدا کی نہیں مانی, اور اس کے دل سے باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے, اس کے دل سے باپ کا احترام ختم, اس کے دل سے ماں کا احترام ختم. وہ جوان بیٹی اپنی ماں کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں, یہ کلہاڑی خود ہم نے اپنے پاؤں میں ماری, ہم نے خدا کو ناراض کیا, خدا نے ساری مخلوق کو ہم سے ناراض کر دیا ہے. میرے بھائیوں, ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ, دیکھو یہ آخری وقت ہے, اب 2-3 دن میں تو اپنی بات کہہ کر چلا جاؤں گا, لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو, یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یہ لعنت ہوتی ہے, جس گھر میں یہ ٹی وی جیسی بلا ہوتی ہے, اس گھر میں قیامت تک خدا کی لعنت اترتی رہتی ہے. میرے بھائیوں, ہم کتنا اپنے آپ کو بچائیں گے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خدا کی لعنت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس لیے کہ جب خدا کس کو رحمت سے دور کرنے پر آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو خدا کی رحمت سے قریب نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک سوال آپ سے پوچھوں, کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ بھائی, کوئی ایسا ہے جو کھڑے ہو کر آج یہ اپنا سینہ ٹھوک کر کہے کہ نہیں, میں خدا کے عذاب کو برداشت کروں گا؟ ہے کوئی؟ میرے بھائیوں, قیامت تک کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میرے پروردگار کے عذاب کو برداشت کر سکتا. لیکن میرے بھائیوں, ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا, اشد العذاب یوم القیامت المصورون. ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو دے گا جو گھر میں تصویر رکھنے والے ہوں گے, جو گھر میں تصویر رکھنے والے ہو. اور جبکہ ہماری ٹی وی میں ننگی تصویر آتی ہو تو ہمارے نبی فرماتے سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا. میرے بھائیو, پکا ارادہ کرو, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ رمضان کی رات میں یا رمضان کے دن میں اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے, خدا اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے, خدا اس کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ آج گناہوں سے نفرت ہمارے دل میں آ جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھول تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور اس بات کو اعلان کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ یزید جو گناہ کرنے جا رہا اس گناہ کو میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک گناہ جو ہو رہا ہے اور نبی کی جو سنت ہے اور نبی کا جو طریقہ ہے اس کو توڑا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہیں۔ حضرت حسین کو معلوم ہے میں جا رہا ہوں اور بہت لمبا چوڑا مقابلہ ہوگا، لیکن 72 آدمیوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عجیب شہادت ہے۔ میں ساری باتوں کو حذف کر کے صرف اتنی بات بتاؤں کہ حضرت حسین کی شہادت نے آج ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، بہت بڑا سبق دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اب خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور حسین کی اگر سچی محبت ہے تو حسینی بننے کی کوشش کرو، اگر محمد کی سچی محبت ہے تو محمدی بننے کی کوشش کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہوگا جب میدان کربلا کے اندر پہنچے 40 دن ہو گئے، نہ حضرت حسین کو پانی کا قطرہ دیا گیا، نہ ان کے گھر کی عورتوں کو پانی کا قطرہ دیا گیا، اور نہ ان کے 72 آدمیوں کو پانی کا قطرہ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، حضرت حسین کے قافلے کا ہر آدمی نکلتا ہے اور سامنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت حسین کے پاس صرف 72 آدمی تھے، ان میں بھی کچھ عورتیں تھیں، ان میں حضرت حسین کا گھرانہ تھا۔ حضرت حسین ایک ایک نوجوان کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ لڑو سامنے جا کر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا آدمی بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتا، بیچارہ ایک آدمی کتنا مقابلہ کرتا، آخر میں مار کھا کر وہ بھی شہید ہو جاتا تھا۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین کے جو بڑے لڑکے تھے، جن کو علی اکبر کہا جاتا، جن کا نام علی اکبر ہے، اب ان کا وقت آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے میرے بڑے بیٹے علی اکبر، اب کھڑے ہو جا اور اکیلا جا کر ان کا مقابلہ کر۔ وہ بڑا بیٹا جاتا ہے، سر پر کفن باندھ کر نکلتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر علی اکبر سامنے کے لشکر کے اندر گھس جاتا ہے، بڑا دیری کا مقابلہ کرتا اور بڑی بہادری کا مقابلہ کرتا، 80 زخم بدن پر لگتے ہیں اور آخر میں خدا کو پیارا ہو جاتا ہے، آخر میں خدا کو پیارا ہو جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر کی عورتیں جب اس جوان بیٹے کو خدا کے راستے میں شہید ہوتا ہوا دیکھتے، حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچو وہ کیسا منظر ہوگا، وہ حسین جن کے ہاتھوں کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے، آج وہ حسین اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جب واپس لاتے ہیں، لکھا ہے کتابوں کے اندر وہ لاش واپس آتی ہے کہ گھر کی عورتیں چیخ مار کر رونا شروع کرتی، تو حضرت حسین سب کو کہتے ہیں صبر کرو، آج میں جو کچھ کرتا ہوں میرے نبی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ عجیب وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا بیٹا شہید ہوتا کہ ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ حسین تمہارا جو چھوٹا بیٹا ہے جسے علی اصغر کہا جاتا، دودھ پیتا بچہ ہے، آج اس کو پانی کا قطرہ نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے، کہیں سے تم پانی کے 2-4 قطرے لے کر آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، قربان جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہیں علی اصغر، وہ چھوٹا بیٹا ہے، آخری سانس لیتا ہے، اس کو پانی کا قطرہ نصیب نہیں، حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے کو لے جاتے، بالکل درمیان میں میدان کربلا کے پہنچ جاتے اور سامنے والے لشکر کو کہتے ہیں کہ اے لشکریوں، تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے گھر والوں سے دشمنی ہے، اس معصوم بچے سے تم کو کوئی دشمنی نہیں، اگر میرے بڑے بیٹے نے پانی مانگا ہوتا میں نہیں دیتا، لیکن یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، پانی کا ایک قطرہ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دو۔ میرے بھائیو، روایت میں حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے پانی مانگتے ہیں، اچانک ایک تیر آتا ہے، بچے کے دماغ پر لگتا ہے اور اسی وقت بچہ بھی خدا کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری قربانیاں کیا سبق دکھاتی، اور اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سوچو وہ نواس رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی، ابھی بڑے بیٹے کی لاش آئی نہیں تھی کہ چھوٹے بیٹے کی لاش بھی لا کر رکھ دی، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر امامہ باندھا، وہ امامہ تھا جس کو ہمارے نبی پہنا کرتے تھے۔
اور ہاتھ میں وہ تلوار لی جو ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار تھی، اور بدن پر وہ چادر رکھی جو ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے چادر سی تھی، اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر وہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں گھستا ہے اور ایسا دلیرانہ مقابلہ کرتا کہ روایت کے اندر لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہتے، یہاں تک کہ ان کے گلے پر کئی سیر لگتے ہیں جس کی وجہ سے قے ہوتی ہے تو پورے بدن کا خون نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی کا جو پیغام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا علی اکبر کی شہادت ہو یا علی اصغر کی شہادت ہو، میرے بھائیوں یہ شہادت آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، یہ آپ کو ضرور ملے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری قربانی اس لیے دی کہ ایک گناہ ہوتا تھا وہ حضرت حسین سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، نبی کی شریعت ٹوٹے تو امتی گردن کٹانا تو جانتا ہو لیکن گردن جھکانا نہ جانتا ہو، اور آج میرے بھائیوں ہم نے تو گناہوں کے سامنے گردن جھکا دی، بھائی جھکا دی نہ نہیں جھکا دی، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا اور نبی کا رشتہ بہت دور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری باتیں شاید آپ کو کڑوی معلوم ہوتی ہوگی لیکن یہ بات بالکل سچ ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان پریشان ہے، گھر کا ہر آدمی پریشان ہے، گھر کی ہر عورت پریشان ہے، گھر کا ہر مرد پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، سچ بتاؤ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں گھر کے باہر نکلتے ہیں تب بھی ہمیں دکھ لگتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہے کہ نہیں؟ اور میرے پاس تو بہت سے آتے ہیں، اکثر آ کر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک ایسی تعویذ دے دو کہ گھر میں جاتا ہوں تو بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، بے چین ہو جاتا ہوں، معلوم نہیں گھر کے اندر کیا ہے، کوئی جن ہے یا کوئی جادو ہے۔ میرے بھائیوں، نہ کوئی جن ہے نہ کوئی جادو ہے، ہمارے نبی کے دشمن کو گھر میں ہم نے بٹھا کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نبی کی شریعت کو اختیار کرتے تو ہمارا گھر خدا کی قسم جنت کا ایک نمونہ بن جاتا۔ میرے بھائیوں، سوچو ہمارے نبی میں، صحابہ کرام میں سوچو، باپ کو بیٹے سے کتنی محبت تھی اور بیٹی کو باپ سے کتنی محبت تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاڈلی بیٹی سے کتنی محبت تھی، وہ گھرانہ تھا جس میں سوائے محبت کے کچھ نظر نہیں آتا، اگرچہ کھانا نہیں تھا، پہننا نہیں تھا، عیش کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن دل میں چین اور سکون ضرور موجود تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا، فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کی نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے چہرے سے معلوم ہوتا کہ میرے نبی بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں سے دیکھتے ہیں تو یقین ہو جاتا کہ میرے نبی کو بھوک بہت لگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری باہر نکلتے، ہمارے نبی کو گھر میں بلاتے ہیں، کچھ کھجور لاتے ہیں، کچھ روٹی لاتے، کچھ گوشت کے ٹکڑے لاتے اور کہتے ہیں نبی تیرے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت بھوکے ہو، یہ کھانا کھا لو۔ روایت کے اندر ہے قربان جائے ہمارے نبی پر، ہمارے نبی ایک روٹی کو لیتے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کو روٹی کے اوپر رکھتے اور کہتے اے ابو ایوب، یہ روٹی اور یہ گوشت کا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آ، اس لیے کہ 3 دن ہو گئے اس کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، اس گھر میں کھانا نہیں تھا، اس گھر میں پورے پہننے کے کپڑے نہیں تھے، لیکن اس گھر میں چین اور سکون ضرور تھا، اور جو بھی امتی محمدی بنے گا اس کے گھر میں بھی چین اور سکون ضرور آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بہت دور جانے کی بات نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں ایسا امتی تھا کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میں اپنے خواب میں میرے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک مشورہ نہ ہو جاتا، میرے بھائیوں نبی تو ان امتیوں کے واسطے تڑپتا ہے، امتی کو خواب میں آ کر بھی بتاتا ہے کہ تیرا سیدھا راستہ یہ ہے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے تعلق اتنا توڑا کہ نبی کو دیکھتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی سے سچی محبت پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے انگلینڈ میں یہ دارالعلوم بری جو ہے، وہاں شیخ زکریا علیہ الرحمہ تشریف لائے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے شیخ زکریا کے چہرے انور کو بھی دیکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے یہاں بھی بات سنی اور ہندوستان میں بھی یہ بات سنی کہ جب شیخ یہاں پر تشریف لائے اور ختم بخاری کے لیے آئے، اس کے بعد شیخ زکریا علیہ الرحمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ یہاں انگلینڈ کے جتنے ماہر ڈاکٹر ہیں سب نے کہہ دیا یہ ہفتے یا 2 ہفتے کا مہمان ہے۔ یہ ہفتے تو ہفتے کا مہمان ہے. اور جتنے ان کے خلفاء موجود تھے سب نے تیاری کی کہ ہمارے حضرت کو مدینہ منورہ لے کر جائے تاکہ جب جان نکلے تو مدینہ میں نکلے اور نبی کے روزے کے سامنے نکلے. لیکن قربان جائے شیخ زکریا پر سارے ڈاکٹر پریشان, سارے خلفاء پریشان, اور شیخ زکریا اپنی آپ کو کھولتے ہیں, سب کو کہتے فکر مت کرو, ابھی میرا یار میرے پاس آیا تھا. اور یار سے مراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ زکریا ابھی تیرا وقت نہیں آیا, خدا کو تجھ سے دین کا کام لینا ہے, جب وقت مکمل ہوگا ہم خبر دیں گے اور تیری روح کو نکال لیا جائے گا. میرے بھائیوں آج بھی اللہ والے بن سکتے ہیں, آج بھی اللہ والے بن سکتے ہیں, لیکن شرط ہے میرے بھائیوں ایک ہی شرط. میں اکثر کہتا ہوں کہ تہجد نہ پڑھ سکتے ہو تو نہ پڑھو, اوابین اور چاش کی نماز نہ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو, اور حج اور عمرے نفل نہ کر سکتے ہو تو نہ کرو, لیکن میرے بھائیو اتنا ضرور کرو کہ ہمارے نبی کا دل نہ دکھنے پاوے, میرے بھائیو کوئی گناہ تو نہ ہونے پاوے. آج 24 گھنٹہ جب ہمارا گھرانہ گناہوں کے اندر لکھا جاتا ہوگا تو بتاؤ میرے بھائیو گھر میں برکت کہاں سے آئے گی. اور ایک بات آپ کان کھول کر سنیں, شاید آپ کو میری بات بہت بری معلوم ہو, میں اپنی ماں بہنیں جو ریسیور پر سنتی ہے ان سے بھی بہت صاف یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائیو امانت میں کوئی خیانت نہ ہو. ایک بات سن لو, جس گھر کے اندر ٹی وی موجود ہوگا اس گھر میں اگر کسی کی موت آتی ہے تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں میں نہیں کہتا یہ بات, یہ میں نہیں کہتا, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ او کلب. اللہ کے رسول کی ہر بات سچی اور پکی, اعلان کر دیا کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ قدم نہیں رکھے گا جس گھر میں کتا پالا گیا ہوگا یا جس گھر میں تصویر کا سامان رکھا گیا ہوگا. تو میرے بھائیوں جب ایک عام تصویر ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے انگلینڈ کے بھائیوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر باپ کی تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ اندر نہیں آتا, ہمارے پیر کی تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ اندر نہیں آتا. تو میرے بھائیوں ننگی تصویروں کا سامان گھر میں ہوگا تو کیا رحمت کا فرشتہ اندر آئے گا؟ ارے میرے بھائیوں آئے گا, اور مرنا ہے کہ نہیں مرنا بھائی؟ مریں گے تو کون روح نکالے گا؟ فرشتہ ہی تو روح نکالے گا. جب رحمت کے فرشتے کے لیے دروازہ ہم نے بند کر دیا تو یقیناً عذاب کا فرشتہ آئے گا. اور میرے بھائیو عذاب کے فرشتے کے بارے میں قرآن کریم نے لکھا ہے کہ جب عذاب کا فرشتہ آتا ہے تو اللہ آواز دیتے ہیں اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون. اللہ آواز دیتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے روح اتنی سختی کے ساتھ نکال کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا. میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خیر میرے بھائیو بات میں نے بہت زیادہ کڑوی آپ کو کہہ دی ہوگی, لیکن ایک صحیح بات میں آپ کو بتا دوں, میرے بھائیو جو کچھ ہوا ہو گیا, ابھی بھی ہمارے لیے راستہ ہے. شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے نا کہ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو واپس آئے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا, اگر صبح کوئی لڑکا گھوم جاتا ہے شام کو واپس آ جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچہ گھما ہوا تھا. میرے بھائیوں جب انسان بھول جاتا مخلوق بھول جاتی ہے تو امید ہے کہ اللہ بھی ہمارے گناہوں کو بھلا دے گا, اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن میرے بھائیو ارادہ تو کر لو بھائی, ارادہ کرتے نہیں کرتے, پکا ارادہ کرو میرے بھائیو, جب تک یہ روح بدن میں رہے جب تک یہ سانس چلتی رہے ایک ارادہ کرو کہ خدا جب تک تو مجھے دین کے واسطے زندہ رکھتا ہے تو زندہ رکھ لے, اور جب تک میں زندہ رہوں دین کے کام میں مجھے استعمال کر لے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
توحید.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے, ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ.
اللہ